اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے، اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ میرے رب کا کلام لیے حاضر ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیں کہ اول تاخیر اللہ کی رضا کے لیے اس سلسلے میں شامل رہوں گا، اور میں بھی نیت کرتا ہوں کہ علی کلمۃ الحق یعنی اللہ تعالی کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ ماشاءاللہ ہمارے سلسلہ ڈبل 26واں سلسلہ یعنی 52 نمبر ہے اس کا، اور کوشش کی جائے گئی ہے کہ قرآن کریم میں موجود کئی مضامین آپ تک پہنچائے جا سکے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی ادائیگی کا درست طریقہ کیا ہوتا ہے اس کے متعلق بھی آپ تک معلومات پہنچانے کی ہم نے کوشش کی ہے۔ قرآن کریم میں مضامین ہی مضامین ہیں، اور کوئی بھی اس سے سیر نہیں ہو سکتا، یعنی کہ بس نہیں ہے، ہر دفعہ ایک نیا لطف ہے، نیا سرور ہے، نیا مزہ ہے۔ اور یہ وہ عظمت والی کتاب ہے قرآن کریم کہ جس کا ذمہ خود رب کریم نے، یعنی اس کی حفاظت کا ذمہ خود رب کریم نے لیا، یعنی سابقہ جو کتب تھیں ان کی حفاظت اس وقت کے جو اہل علم تھا، علماء طبقہ تھا، ان کی سپرد تھی، تحریف ہوئی، تبدیلی ہوئی، مگر قرآن کریم یہ وہ عظمت والی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہے، اور بڑا واضح ارشاد فرمائے۔ تو یہ یعنی بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ انا نحن نزلنا ذکرا، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا، وانا له لحافظون، اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے، یہ 14ویں پارے سورہ حجر کی آیت نمبر 9 ہے، اور اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر جو 6 ہے، اس میں کفار کا یہ اعتراض بیان کیا گیا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے، بے شک تم مجنون ہو، اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لاتے۔ ان کفار کی اس بات کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حبیب بے شک ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا، اور ہم خود تحریف، تبدیلی، زیادتی اور کمی سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پر لی، اور قرآن کریم کو معجزہ بنایا کہ بشر کا کلام یعنی انسان کا کلام اس میں مل ہی نہ سکے۔ یہ بھی اس کا ایک اعزاز ہے، قرآن کا اعجاز ہے قرآن کا، کہ وہ نہیں ہو سکتا۔ ایک قرامیطہ کے ایک طبقہ، ایک فرقہ گزرا ہے، گمراہ لوگ تھے، سینکڑوں سال تک اپنے تمام تر دھوکے اور وہ عادتوں سے، اپنی قوتوں سے قرآن کریم کے نور کو تھوڑا سا بھی یہ نہ بجا سکے، مطلب اس پہ کمی نہ لا سکے، اس پہ قادر ہی نہ ہو سکے، اس کلام میں ذرا سی بھی تبدیلی کر سکے، نہ ہی اس کے حروف میں سے کسی ایک حرف کے بارے میں مسلمانوں کو شک و شبے میں ڈال سکے. تو یہ اس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی نے مختلف انداز سے فرمائی ہے. اور اس میں ایک اور بڑی مفید بات عرض کرتا چلوں کہ یہ آخری کتاب یعنی اس کی جو حفاظت ہوئی ہے, اس کی حفاظت کے جو اسباب بیان کیے گئے کتب تفاسیر کے اندر, اس میں یہ بھی ہے کہ یہ آخری اور قیامت تک رہنے والی ایک کتاب ہے اور اس پہ مکمل ضابطہ حیات ہے. تو اس کو اور قانون ہے اس کے اندر, اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اس پہ قانون بیان کیے اور اس نے رہنا وہ تا قیامت تک ہے اور یہ مکمل ضابطہ حیات بیان کی. اس کے بعد کوئی اور کتاب آنا نہیں ہے کہ نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر, اب کسی اور نبی نے آنا نہیں ہے, یہی آخری کتاب ہے. اور اب اس کتاب نے رہنمائی ہی کرتے رہنا ہے ہمارے, تو اس کی حفاظت بہت ضروری ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں کہ دور کتنا ہی جدید ہو جائے, ہم کتنا ہی آگے نکل جائیں, قرآن کریم میں رہنمائی موجود ہے. بات ہے قرآن کریم کو پڑھنے کی, کہ ہم اس کو پڑھیں, اس کی تفاسیر کو پڑھیں. ماشاءاللہ آج بھی اس کی تفاسیر لکھی جائے, جیسے ابھی لیٹسٹ جو ایک قرآن کریم کی تفسیر ہم کہہ سکتے ہیں جو ہمارے سامنے ہے وہ تفسیر صلاۃ الجنان ہے, بالکل لیٹسٹ ہے, کرنٹ, اس کو سمجھے کہ اس وقت حالات میں یہ لکھی گئی ہیں. اور یہ کہیں گے 2017 اور 1438 سیرے ہجری جو چل رہا ہے, یہ اس کی 1438-37 سیرے ہجری 2016-17 کا یہ جو وقت ہے اس میں ہی ہم کو قرآن کریم کی تفسیر ملی ہے. تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو واقعی پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم میں کس قدر رہنمائی ہے. تو اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے اور اس کی حفاظت کے کئی مقاصد اور اسباب بھی ہمارے مفسر نے بیان کی ہیں. یہ صرف اللہ ہی کا کلام نہیں کہ بلکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے, یعنی صرف رب کا کلام نہیں ہے, یہ نبی پاک کا معجزہ بھی ہے. اور چونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ ہے تو اس کی حفاظت بھی کی گئی ہے. تو یوں بہت ساری حفاظت کے اسم کے اسباب بیان کیے گئے ہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت پیارے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے کہ حفاظت کے جو چار راستوں سے اس کی حفاظت کی گئی ہے, کیونکہ پچھلی کتابوں میں جو تبدیلی کی گئی ہے ان تبدیلیوں کے جو وجوہات تھیں ان وجوہات کو بیان کیا گیا, اور پھر ان وجوہات کو سامنے رکھ کر ان تمام وجوہات کو کے مطابق قرآن کریم کی حفاظت کا اہتمام کیا گیا. مثال کے طور پر قرآن پاک چھپا لیا جائے مگر قرآن مجید کو چھپایا نہیں جا سکتا, یعنی چھپانے سے یہ قرآن کریم محفوظ ہے. نمبر دو, اس جیسا کلام بنا کر اس میں شامل کر دیا جائے اس سے کہ اس کی حفاظت کی گئی, مگر قرآن کریم جیسا کلام ایک آیت بھی کوئی نہیں بنا سکتا, اور یہ قرآن کریم کا چیلنج قرآن پاک میں موجود ہے. کوئی عبارت یا حرف بدل دیا جائے, زیادہ یا کم کر دیا جائے, مگر قرآن مجید میں یہ بھی کسی کی جرت نہیں کہ کوئی ایسا کر سکے. چوتھا, قرآن کریم کو کوئی زمانہ بگاڑ دے, یہ بھی ناممکن ہے, کیونکہ زمانہ کاغذ اور گتے کو کھا سکتا ہے, قرآن پاک مسلمان کے بچے بچے کے سینے میں محفوظ ہے. اور پھر یاد کرنا اتنا آسان ہے کہ ہمارے مسلمان کا بچہ بچہ اسے حفظ کر لیتا ہے. اور اگر میں کہوں کہ اس وقت روئے زمین پر لاکھوں لاکھ حافظ ہیں اور شاید لاکھوں حافظ بن رہے ہوں گے, اور ماشاءاللہ تلاوت کا تو ایک رجحان بھی ہے, اور پھر رمضان مبارک میں تراویح جیسی عظیم عبادت ہے جس میں قرآن سنایا جاتا ہے. تو الحمدللہ یہ قرآن کریم کی حفاظت کے حوالے سے جو ہمارے رب نے حفاظت کے متعلق فرمائے کہ ہم ہی نے قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے, تو اس کی حفاظت کے کئی ذرائع اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمائے ہیں, اور اس کا ایک ذریعہ اس کو یاد کرنا بھی ہے, اس کو حفظ کرنا بھی ہے. ایک کاش, ایک بار پھر عرض کرتا چلو, کاش ایسا ہو جائے کہ ہر گھر میں ایک حافظ ہو, ہر گھر ایک حافظ ہو, ہر گھر میں ایک عالم ہو, ہر گھر میں. اللہ نصیب کرے, کہتے رہنے سے اگر اچھی اچھی نیت ہوگی تو انشاءاللہ ہمیں بھی ثواب ملے گا اور आपकी अगर पहले नियत थी और उसको कोई भूल गए होंगे तो वो आपकी नियत भी रिन्यू होती चली जाएगी इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल। तो नियत करें। कई ऐसे इस्लामी भाई हमारे दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता है कि शायद हो सकता है कि वो हिम्मत ना करते हों या इनके घर में शायद ऐसा माहौल ये ना पाते हों कि सपोर्ट होता हो। तो मैं यहीं से बैठकर तमाम तर ये फैमिली मेंबर्स जो भी आप देख के सुन रहे हैं अर्ज करता हूं, या इस्लामी भाई हैं या इस्लामी बहन हैं, दादा दादी नाना नानी या जो भी आप एक घर के अफराद हैं, मेरी मदद मिलती जाए, कोई आपस में किसी अंडरस्टैंडिंग करें। और प्लीज एक को हाफिज और एक को आलिम, ये मतलब नियत करें कि हमारे घर से एक हाफिज भी होगा एक आलिम। देखें ना, हाफिज है कुरान, अपने घर के से 10 अफराद की शफात का उसको एजाज नसीब होता है जिन जिन पर इनके गुनाहों की वजह से जहन्नम वाजिब हो चुकी, वो उनकी शफात करेगा। और फिर कयामत के रोज एक मकाम और मर्तबा, दुनिया में भी बेहतरी, दुनिया में भी आफियत है। ये अपने तजर्बे की और मुशाहदे की बात अर्ज कर रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम जो पढ़ते हैं और जो बिलखुसूस हिस करते हैं और अल्लाह करीम उनको सादत मंदी भी नसीब फरमाता है, तो उनको वाकई एक अच्छा सोच और कुरान का फैजान हम गौर करते हैं कि इनके जहन, इनके कल्ब और इनके सीनों में, इनके आदतों में कुरान का फैजान भी नजर आता है कि यार इसको कुरान इसने याद किया है, कुरान इसने पढ़ा है, इसने कुरान करीम इसके सीने में और उसके दिल में उसके दिमाग में कुरान को अल्लाह ताला ने महफूज रखने की इसको सादत अता फरमाई है। कता नजर इससे कि एक तादाद है कि जो बिचारी कुरान करीम याद भी करती है फिर भूल जाती है, उसे अल्लाह ताला से डरना चाहिए कि कुरान करीम का भूलना ये मतलब ये कयामत के रोज रुसवा ना कर दे। तो आप एक बार फिर मैं मदनी चैनल के जरिए तमाम आशिकाने रसूल से मदनी इल्तिजा करता हूं कि प्लीज अपने घर से एक हाफिज और एक आलिम। अब वो आलिम आलिमा हाफिज बनाए और बेटी को भी आलिमा बनाए, बेटे को आलिम बनाए, तो कुछ करें, हिम्मत करें ताकि ये जो कमी है ना उलमा की, अभी उफास की कमी है और सही उफास की तो वाकई कमी है कि जिनको कुरान दुरुस्त याद हो। तो जो हाफिज हैं मैं उनसे मदनी इल्तिजा करूंगा, अगर आप देख के सुन रहे हैं या आइंदा देखिए सुनेंगे, रोज कुरान पढ़ें, एक पारा कम से कम कुरान पढ़ने की आदत बनाए ताकि आपका कुरान करीम जो आपने याद किया है ये आपका महफूज रहे। वरना अगर ऊंट खुला रखो तो वो कितनी तेजी से निकल जाता है, कुरान इससे ज्यादा तेजी से सीने से निकल जाता है। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए और कुरान करीम को पढ़ने की उसको याद करने की तौफीक अता करे। और जो अल्लाह ताला ने ये एक इंतजाम किया है कि कुरान का सीखना आसान कर दिया, ये अल्लाह ताला ने कुरान में खुद फरमाया है कि हमने इसका सीखना आसान किया है कोई जो उसको सीखे, हमने इसका याद करना आसान कर दिया, याद करना आसान कर दिया है कोई जो इसको याद करे। तो ये याद करना अल्लाह ने हम पर आसान किया है, हम इसको पढ़ें। आप चंद दफा कोई एक सूरत पढ़ते रहे आपको याद हो जाती है, फिर उसको पढ़ते रहे, फिर वरना फिर भूल जाने का खदशा रहता, अंदेशा रहता है। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबी व बारिक वसल्लम। आपकी कॉल्स भी हम अपने सिलसिले में शामिल करते हैं माशाल्लाह, रब के कलाम के हवाले से, कुरान करीम की मोहब्बत के हवाले से, और कुछ सवालात भी होते हैं, आपके जज्बात भी होते हैं, आपके एहसास भी होते हैं, तो आपकी कॉल्स भी हम अपने सिलसिलों में शामिल करते रहते हैं, इंशाल्लाह आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे अल्लाह की रहमत से। मगर ये कि इब्तदान ने आपको जो अर्ज की कि कुरान करीम की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह तबारक व तआला ने खुद दिया है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद, तूबु इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अच्छा, आप जामियतुल मदीना भी हैं, आप दावत इस्लामी के आप आलिम बनाना चाहते हैं तो दावत इस्लामी के जामियतुल मदीना मौजूद हैं। अब हाफिज बनाना चाहते हैं, कुरान पढ़ाना चाहते हैं, दावत इस्लामी के मदरसतुल मदीना मौजूद हैं। और अगर आप ऑनलाइन के जरिए पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन के जरिए भी मदरसतुल मदीना, यानी आप हाफिज भी बन सकते हैं, नाजरा भी कर सकते हैं और आलिम का कोर्स भी कर सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की اس عنوان پر بھی خدمات موجود ہیں الحمدللہ رب العالمین. اس کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کا وزٹ کریں dawatislami.net پر, انشاءاللہ آپ کو وہاں پر کافی ڈیٹیلز مل جائیں گی. ذرائع دعوت اسلامی نے آپ کے لیے کھلے رکھے ہیں, واٹس ایپ کے ذریعے کھلا رکھا ہے الحمدللہ, فیس بک پیج ہے امیل سنت کا فیس بک پیج ہے, میرا بھی فیس بک پیج ہے, دعوت اسلامی کا بھی اپنا فیس بک کا پیج ہے, جو ہمارا پورا شعبہ ہے سوشل میڈیا کا وہ ہمارے ان پیجز کو لے کر چل بھی رہا ہوتا ہے. آپ اس پر بھی اپنے سوالات دے سکتے ہیں, اسلامی بھائیوں کے پاس ایک طریقہ کار ہے جو انشاءاللہ ان کے جوابات آپ کو آپ تک پہنچانے کا بھی ایک وے بنا ہوا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کال چلائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے, میں اکاڑا سے بات کر رہا ہوں. یہ نگرانی شورا کا جو سلسلہ ہے میرے رب کا کلام, یہ بہت اچھا اور پیارا سلسلہ ہے. اللہ عز و جل ہمارے نگرانی شورا کو خوب ڈھیر و ڈھیر برکتیں عطا فرمائے. ان کے تو ماشاء اللہ عز و جل پہلے بھی ہر سلسلے ہی اچھے ہوتے ہیں. اللہ عز و جل انہیں اور زیادہ دین کے کاموں میں ہمت نصیب فرمائے. ان لوگوں کے لیے کیا عذاب کی وعیدے ہیں؟ یہ قرآن جیسا کہ گھر میں بند پڑا ہے, پھر لوگ بولتے ہیں مولانا صاحب ہمارے لیے دعا فرمائے, ہمارے روزگار اچھا ہو جائے. تو یہ قرآن کو بند کر کے رکھنا, یہ کیا اس میں یہ روزگار اچھا ہو سکتا ہے یا کیا ہے؟
دیکھیے قرآن کریم, اول تو آپ نے حوصلہ افزائی کی, آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, جزاک اللہ خیرا. اور دوسرا یہ کہ جو لوگ قرآن کریم گھر میں رکھتے ہیں بند کر کے نہیں کھولتے, تو اس بارے میں تو کبھی ہمیں نے پڑھا نہیں ہے کہ یہ کوئی گناہ ہے. حقیقت تو یہ کہ قرآن کریم کا مقصد سمجھنے کی بھی ہمیں ضرورت ہے کہ قرآن کریم محض برکت کے لیے گھر میں رکھنے کے لیے نہیں ہے. قرآن کریم کا اصل مقصد تو یہ کہ اسے پڑھا جائے, اسے سمجھا جائے, اس پر عمل کیا جائے. البتہ یہ کہ گھر میں قرآن کریم اگر کوئی نہیں کھولتا اور قرآن کریم کسی جلدان میں یا کسی کپڑے میں لپیٹ کر رکھا ہوا ہے, اس پر کوئی وعید ہے یا اس کے لیے کوئی سزا ہے, ایسا میں نے کہیں پڑھا یا سنا نہیں ہے. واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کال چلائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء
اللہ, میرا بیٹا ہے کہ حافظ قرآن بھی عالم دین بھر رہا ہے, بیٹی عالمہ بھر رہی ہے, ان کے لیے خصوصی حاجی صاحب دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے باعمال حافظ قرآن آسان بنائے. السلام علیکم
و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کے شہزادوں اور شہزادیوں کو عالم باعمل بنائے, صحیح حافظ قرآن بنائے, قرآن حفظ اور پھر اس کے حلال کو حلال و حرام کو حرام سمجھنے والا, پھر اس کی دعوت کو عام کرنے والا, مبلغ دعوت اسلامی بننا نصیب فرما. دنیا بھر میں مدنی کاموں کی دھومے مچیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد سے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کال چلائیے.
شاہد کے فرمان پر لطائی کہتے ہوئے میں نیت کرتا ہوں کہ دونوں کوشش کروں گا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ تاجر ہوں تو ظاہر ہے بزنس کو بھی ٹائم دینا ہے, پھر گھر والوں کو بھی ٹائم دینا ہے, پھر نیند کے معاملات بھی ہیں, دوسرے معاملات بھی ہیں, تو محنت کرنا خاصا مشکل ہو جائے گا. اس کے مطلب کھل کے شاہ فرما دے, کیونکہ صبح 8 سے لے کر 1 بجے تک کا ٹائم ہے نا ان کورس کا, کیونکہ اس کے بعد بزنس گھر اور دوسرے دیگر معاملات اور پھر اس کے درمیان پھر یہ اثرات تفصیل جنان کورس, تو اس میں حافظے کی بھی قسمت نہیں پوری شاید فرما دیں کہ اس میں ظاہر ہے حافظ کی بھی حاجت ہے, تو وہ حافظہ تو نہیں رہا, پہلے ہوتا تھا پڑھائی کے دور میں, تو 10-12 سال ہوئے پڑھائی چھوڑتے ہوئے, 12 سال ہوئے بزنس کرتے ہوئے, تو حافظے کے حوالے سے قسمت نہیں پوری شاید فرما دیں, جیسے آپ نے فرمایا ان شاء اللہ عبد الرجم میں جیسے کروں گا.
ایک شعر سنا دو. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. ہمت تو کریں. آپ تو وہ دیکھ رہے جو آپ کے گرد ماحول ہے. اللہ تعالی پر اعتماد کریں, علم دین سیکھنے کے لیے میدان عمل میں آئیں. اللہ کریم اپنی رحمت سے آپ کی معیشت میں, آپ کے گھر میں, آپ کے گھر بار میں, آپ کے رزق حلال میں, آپ کے اوقات کار میں وہ اپنے کرم سے برکت عطا فرما دے, کیا تعجب، وہ قادر مطلق ہے، ہمت تو کرے اور آگے آئیں، اللہ نے چاہ تو بہتری بھی آپ کو ہوتی نظر آئے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب ایک اور جو ہم نے ہمارا موضوع رکھا ہے اس میں ہمارے سلسلے میرے رب کے کلام ہے، وہ ہے کھلا دشمن، یعنی شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے. اور قرآن کریم نے واضح طور پر اس کے متعلق ارشاد فرمایا انہ لکم عدو مبین، یعنی بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو شیطان کہ جس کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے کہ شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھو، ولا تتبعوا خطوات شیطان، کہ شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھو، انہ لکم عدو مبین، وہ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو اس شیطان کی بہت ساری باتوں کو، اس کی حرکتوں کو اور اس کے معاملات کو قرآن کریم نے واضح طور پر بیان کیا ہے، اور شیطان کے متعلق بڑی کھول کھول کر آیاتیں بیان کی گئی ہیں. کاش کہ ہم قرآن کریم کو پڑھنے والے بنے اور یہ مردود شیطان کے متعلق جو قرآن کریم نے ہماری رہنمائی فرمائی، اگرچہ اس کو مہلت دی گئی ہے، یہ بہکاتا بھی ہے، لیکن اس کی حرکتوں کو، اس کی شرارتوں کو، اس کے معاملات کو، اس کے چیلنجز کو اور یہ کیسے مردود ہوئے، ان سب کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے آدم علیہ السلام کو جب سارے فرشتوں نے سجدہ کیا اور شیطان نے سجدہ نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے ارشاد فرمایا کہ میرا حکم پا کر تو نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہ کیا. تو شیطان نے جو جواب دیا وہ اس میں ہمارے لیے بڑی تربیت ہے، بڑی تعلیم ہے، سیکھنے اور سمجھنے کا ہے. شیطان کہتا ہے میں اس سے بہتر ہوں، آدم علیہ السلام کو جو سجدہ نہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا حکم پا کر بھی تم نے سجدہ کیوں نہ کیا. تو یہ کیا جواب دیتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، یعنی آدم علیہ السلام سے خود کو بہتر قرار دیتا ہے. وہ وجہ کیا بتاتا ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، شیطان جن ہے اور یہ آگ کی مخلوق ہے، تو نے مجھے آگ سے بنایا. یہ بتا دوں کہ یہ جنات یہ انسان سے بھی پہلے کی ان کی پیدائش ہے، ان کی تخلیق ہے، یہ بتا دوں. یہ اس کا میں تھوڑا بہت بیان پہلے میں کر چکا ہوں. تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا. تو یہاں ابلیس کی مراد جو بیان کی گئی وہ یہ تھی کہ آگ مٹی سے افضل اور اعلیٰ ہے، تو جس کی اصل آگ ہوئی وہ اس سے افضل ہوا، جس کی اصل مٹی ہو تو وہ اس میں ہوا تو وہ اس کی افضل نہ ہوا. شیطان نے یہ اپنی وہ دلیلیں بیان کی. اب اس خبیث کا یہ جو خیال، یہ غلط و باطل تھا، کیونکہ افضل وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی فضیلت دے، اور فضیلت کا مدار تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت و فرما برداری پر ہے. نیز آگ کا مٹی سے افضل ہونا بھی صحیح نہیں، یعنی ہر دلیل درست ہو رہی ہوتی ہے. کئی لوگ دنیا میں بھی آتے مطلب الٹی سیدھی دلیلیں دے کر چلے جاتے ہیں، لیکن ہر دلیل درست نہیں ہوتی اور ہر قیاس بھی درست نہیں ہوتا، ہر بات درست نہیں ہوتی. اس کو قرآن و حدیث پر پرکھا جائے گا کسی کی بات کو، کہ یہ بات جو کر رہا ہے، یہ دلیل جو دے رہا ہے، یہ جو اپنا فلسفہ یا اپنی لوجک بیان کر رہا ہے، آیا یہ قرآن اور حدیث و شریعت مطالعہ کے مطابق ہے بھی یا نہیں ہے. تو اب اس نے جو کہا کہ آگ مٹی سے افضل ہے تو خود اس کی دلیل ہی غلط ہے. اس کی وجہ یہ بھی بتا دو کہ آگ میں تیش، یعنی ایک جوش ہے اور تیزی و بلندی چاہنا ہے، اور یہ چیزیں تکبر کا سبب بنتی ہیں، جبکہ مٹی سے وقار، حلم اور صبر حاصل ہوتا ہے. یوں ہی مٹی سے ملک آباد ہوتے ہیں جبکہ آگ سے ہلاک ہو جاتے ہیں. مٹی امانت دار ہے، جو چیز اس میں رکھی جائے مٹی سے محفوظ رکھتی ہے، جبکہ جو چیز آگ میں ڈالی جائے آگ اسے فنا کر دیتی ہے. मिट्टी आग को बुझा देती है और आग मिट्टी को फना नहीं कर सकती। यहाँ एक और बात यह भी है कि शैतान पल्ले दर्जे का अहमक बदबक था कि अल्लाह ताला का वाज़े हुक्म मौजूद है, इसके मुकाबले में कियास किया और जो कियास किया वो भी मर्दूत। तो इस आयत से साबित होता है कि अमर जो यानी हुक्म जो है वो वजूब के लिए होता है। अल्लाह ताला ने जो शैतान से सजदा ना करने का सबब दरियाफ्त किया कि तूने सजदा क्यों ना किया, तो इसकी डांट ये जो था ये इसकी डांट और फटकार के लिए था, और इसके लिए इसलिए कि शैतान की हजरत आदम अलैहिस्सलाम से दुश्मनी और इसका कुफर और तकब्बुर जाहिर हो जाए, नीज अपनी असल यानी आग पर गुरूर होना और आदम अलैहिस्सलाम की असल यानी मिट्टी की तहकीर करना ये जाहिर हो जाए। तो ये जो शैतान के बारे में जो भी ये मैंने भी बयान किया कि इसने तकब्बुर किया, अल्लाह ताला की इसने नाफरमानी की और उसको जो इरशाद हुआ अल्लाह ने फरमाया तो यहां से उतर जा, तो यहां से उतर जा, बस तेरे लिए जायज नहीं कि तू इस मकाम में तकब्बुर करे, निकल जा बेशक तू जिल्लत वालों में से है। तो ये जो कुरान करीम में फरमाया काल अफ बित मिनहा, यहां से उतर जा यानी जन्नत से उतर जा, ये जगह इतात और तवाजो यानी इनकिसारी और तवाजो करने वालों के लिए, मुतकब्बिर और सरकश लोगों के लिए नहीं। इससे मालूम हुआ कि जन्नत पहले से मौजूद है, यह भी मालूम हुआ कि जन्नत ऊपर है जमीन के नीचे नहीं, क्योंकि उतरना ऊपर से होता है। बेशक तू जिल्लत वालों में से, कि इंसान तेरी मजम्मत करेगा और हर जबान तुझ पर लानत करेगी, और यही तकब्बुर वालों का अंजाम है। तो इससे तकब्बुर की भी मजम्मत हमारे सामने आई है, शैतान ने तकब्बुर किया, अबा वस्तकबरा, खुद कुरान ने कहा कि इसने तकब्बुर किया, वह काना मिनल काफिरीन, और वह काफिरों में से हो गया। तो इसका तकब्बुर इसको ले डूबा, बरसों की इबादत इसके तकब्बुर ने की वजह से बर्बाद हो गई, सब इसका खत्म हो गया, कयामत तक के लिए जिल्लत और रुसवाई का तोक उसके गले में पड़ गया। अल्लाह ताला हम सबको तकब्बुर की आफत से महफूज फरमाए, यानी दूसरे को अपने से कमतर जानना या दूसरों से खुद को बेहतर जानना, ये तकब्बुर की तारीफ का मैंने खुलासा अर्ज किया है। तो तकब्बुर से अपने आप को बचाने की हम सबको कोशिश करनी है, और अपने अंदर तवाजो पैदा करें, अपने अंदर आजिजी पैदा करें, मिटने वाला एक अंदाज पैदा करें। और बाज लोगों बड़े तकब्बुर की अलामात हैं, मक्तुतुल मदीना का एक बड़ा मुख्तसर सा रिसाला है, छोटी सी किताब है, तकब्बुर उसका नाम है, उसको बाकायदा पढ़ना चाहिए, लेकर या डाउनलोड कर लें वेबसाइट से और उसको लें, उसको पढ़ें, इंशाल्लाह ताला तकब्बुर के बारे में जबरदस्त मालूमात मिलेगी। तकब्बुर क्यों पैदा होता है ये भी पता चलेगा, तकब्बुर के जैसे असबाब पता चलेंगे तो तकब्बुर की अलामतों का पता चलेगा। ये अलामतें उमूमन ऐसी होती है जो इंसान बाज़ औक़ात अपने अंदर इसको अगर गौर करे तो अलामतें जाहिर हो जाती हैं। तो अलामतें पता चलेंगी, असबाब पता चलेंगे, फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस किताब में तकब्बुर का इलाज भी लिखा गया है कि इसका इलाज क्या है। ये तकब्बुर किताब, तकब्बुर किसे कहते हैं, तकब्बुर के नुकसानात वगैरह भी इस किताब में, फिर तकब्बुर का इल्म सीखना ये फर्ज है, तकब्बुर की 19 अलामात भी आपको मिलेंगी, तकब्बुर के मुख्तलिफ अंदाज, तकब्बुर के 8 असबाब भी इस किताब में आपको मिलेंगे। अलबत्ता सरे दस्त आपको कुछ हदीसें सुना देता हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें अल्लाह ताला के बदतरीन बंदे के बारे में ना बताऊं, हाय क्या मैं तुम्हें अल्लाह ताला के बदतरीन बंदे के बारे में ना बताऊं, वो बद अखलाक और मुतकब्बिर है यानी तकब्बुर करने वाला। दूसरी हदीस सुनिए कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो तकब्बुर की वजह से अपना तहबन लटकाएगा तो कयामत के रोज अल्लाह ताला उसकी तरह रहमत की नजर ना फरमाएगा। तीसरी हदीस सुनिए, हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत के रोज तकब्बुर करने वाले चूंटियों की तरह आदमियों की सूरत में उठाए जाएंगे। ओए होए, ذرا تصور کریں چونٹیوں کی طرح آدمیوں کی صورت میں اٹھائے جائیں گے، ہر طرف سے ذلت انہیں ڈھانپ لے گی، انہیں جہنم کے قید خانے کی طرف لے جایا جائے گا جس کا نام مولس ہے، آگ ان پر چھا جائے گی اور انہیں تین تل خبال یعنی جہنمیوں کے پیپ اور خون پلایا جائے گا. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. ایک کاش تکبر ہماری سمجھ میں آ جائے گا، تکبر ہے کیا کہ مجھ سے بچے. لباس کے ذریعے بندہ تکبر کرتا ہے، نصب پر بندہ تکبر کرتا ہے، دولت پر بندہ تکبر کرتا ہے، منصب و اقتدار پر بندہ تکبر کر جاتا ہے، شہرت پر بندہ تکبر کر جاتا ہے اور بس کسی کو خاطر میں نہیں رہتا. چونٹیوں کی طرح مسل دوں گا، چونٹیوں کی طرح کیا سمجھتے ہو خود کا، جانتے نہیں ہو. آپ جان لو اب تو کہ اگر تکبر کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر تکبر والا خود قیامت کے روز چوٹی کی طرح آدمیوں کی شکل میں لایا جائے گا، ذلت اور رسوائی اس پر چھائی ہوئی ہوگی. تو نہ کریں، شریف آدمی بن جائیں، کیا ضرورت ہے تکبر کرنے کی، پھوپھا کرنے کی. کتنی دیر تک یہ سب کچھ رہتا ہے؟ دولت مندی یعنی امیری کب غریبی میں بدل جائے کون جانتا ہے، صحت کب بیماری میں بدل جائے کون جانتا ہے، عزت کب ذلت میں بدل جائے کون جانتا ہے، عروج کب زوال میں آ جائے کون جانتا ہے، کیسے پتا چلے، خوبصورتی کب بدصورتی میں بدل جائے. اچھا کہا تھا خوبصورت آدمی تکبر، مطلب ایک تکبر کی وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ تکبر کی ایک مذمت کے طور پر چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. خوبصورتی کی وجہ سے ناز کرتا، اللہ نہ کرے کوئی داغ دبے لگ جائے جل جائے تو اب کیا کرے گا. تو اللہ تعالی کی بے نیازی سے ڈرے. اگر اس کو کوئی شہرت ہے تو رب کی طرف سے ہے، اگر اس کے پاس کوئی ایسی نعمتیں ہیں تو رب کی طرف سے ہے. جب رب کی طرف سے تو اس میں اس کا اپنا کردار ہے کیا، کس چیز پر ناز کرتا ہے، کس کس پر تکبر کرتا ہے، جھاڑتا ہے، ڈانٹتا ہے، چار آدمی کی وجہ سے بدماشیاں کرتا ہے؟ نہ 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 بالکل نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں. اللہ سے ڈرے، بالکل آپ اور ہم سب کو اللہ سے ڈرنا ہے، تکبر سے بچنا ہے، لوگوں کو خود سے گھٹیا سمجھنے سے بچنا ہے، خود کو اعلی خیال کرنے سے بچنا ہے، اور بس عاجزی 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 اور انکساری. ایک کاش ایک کاش ایک کاش ہمیں نصیب ہو جائے، صرف زبان کی حد تک نہ ہو، قلب کی گہرائی میں کاش عاجزی نصیب ہو جائے. اللہ تعالی سے صحیح معنوں میں ہمیں ڈر ہو جائے کہ کسی کی خدا نہ خواستہ ہم نے تذلیل کر دی، اس کو ذلیل کر دیا، اس کو رسوا کر دیا، اور ہم بولا بھائی کیا کر لے گا میرا. وہ اگر کچھ بھی نہ کر سکا آپ کا، قیامت کے روز آپ کیا کر لو گے، کیا کر لو گے. نہ نہ مان جاؤ، مان جاؤ، تکبر نہیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی تکبر کی آفت سے محفوظ فرمائے، اور تکبر کو پڑھنے سمجھنے کی بھی توفیق دے، اور تکبر سے بچنے کی بھی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کال چلائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حاجی صاحب، میرے رب کا کلام آپ لے کے آئے ہیں، الحمدللہ اچھی معلومات حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو مزید برکت عطا فرمائے. میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ سیرت و جنان میں کئی جگہ پر آیت کریمہ آتی ہے، سجدہ آیت کریمہ آتی ہے، وہاں پر نشاندہی نہیں ہوتی، لہٰذا اس میں کچھ کلام کیا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام. یہ سیرت الجنان ہے، سیرت الجنان نہیں ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نشاندہی نہیں ہے تو میں نے نوٹ بھی کر لیا ہے، تو انشاءاللہ ہمارے اسلام بھائی اس کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ، اور سن بھی لیا ہوگا ہمارے اسلامی بھائیوں نے. اگر آپ تھوڑا سا یہ بھی اگر بتا دیں کہ کس جگہ پر آپ نے دیکھا کہ سجدہ آیت سجدہ کے نشاندہی نہیں ہے تو آپ کا احسان ہوگا، تو آسانی ہو جائے گی مزید، اگر ہو سکے تو. کال چلائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد ارشد عطاری ضیاء کوٹ بھڑت سے عرض گزار ہوں. اے ہمارے پیارے پیارے نگران شورا، آپ کا یہ سلسلہ بہت پیارا ہے ماشاء اللہ، اور الحمدللہ ہمیں پورا ہفتہ انتظار ہوتا ہے کہ کب یہ سلسلہ ہمیں دیکھنے کو ملے. یا سیدی، ایک گزارش کروں گا کہ ہمارا پیارا اللہ عز و جل اس پیارے پیارے کلام میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ ارشاد فرماتا ہے. وہ جو آیت ہے نا، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. یا سیدی، اس کا کچھ تشریح فرما دیجئے کہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہگاروں سے کیسی محبت فرماتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حوصلہ افزائی کرنے کا بہت بہت شکریہ. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، یہ سورۃ توبہ کی آیت کا حصہ ہے جو آپ نے بھی تلاوت کیا، آپ نے بیان کیا. اس سے پہلے بھی بڑا خوبصورت بیان ہے، عزیزن علیہ ما عنیتم، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان ہو رہی ہے قرآن کریم میں، آپ کی شان مبارک بیان ہو رہی ہے کہ تمہارے درمیان ایک ایسے رسول آئے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق تمہارے درمیان ایک ایسے رسول ہے جو تمہیں میں سے ہیں. عزیز علیہ ما عنیتم، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے. وہ شان مبارک مزید یہ بیان ہوئے، بالمؤمنین اے حریص علیکم، تمہاری بے انتہا حرص چاہنے والے، بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور مومنوں پر کمال مہربان مہربان. یہ میں نے آیت مبارکہ کہی، اس سے کیا خلاصہ عرض کیا تھا. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی پیاری امت سے محبت کا بیان ہے، اور دنیا میں بھی اس محبت کے واقعات کتابوں میں سیرت پاک میں لکھے. اس کے لیے میرا مشورہ ہے کہ سیرت مصطفیٰ، یہ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتاب ہے، اس کو پڑھیں ان شاء اللہ تعالیٰ. آقا کی اپنی امت سے محبت کے واقعات آپ کو وہاں بے شمار ملیں گے. ظاہر اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر اس وقت میں بیان نہیں کر سکتا کہ تفسیر اس وقت میرے سامنے نہیں ہے. البتہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت سے محبت کے واقعات بے حد و بے شمار ہیں جو کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں. حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت سے محبت کی ایک بات یا چند بات جو ذہن میں آ رہی ہیں وہ یہ بھی ہے کہ امت کی محبت ہے کہ آقا نے ہم پر مسواک فرض نہیں کی. یہ امت سے محبت ہے کہ آقا نے ہم پر تہجد فرض نہیں کی. ایسی امت سے محبت کی کئی چیزیں ہیں جو ہمیں عبادت میں میسر ہیں کہ اس سے زیادہ نہیں ہوئی، ورنہ ممکن تھا کہ امت تکلیف میں آ جاتی. اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، کسی گھر سے بچے کے رونے کی آواز آئے تو آقا نماز مختصر کر دیں، تلاوت مختصر کر دیں. یہ بھی امت سے محبت ہے. تو یوں امت سے محبت کی بڑے واقعات ہیں، لہذا یہ کتاب مقتت المدینہ سے اس کو طلب کیا جا سکتا ہے، داؤد اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. سیرت مصطفیٰ بہت پیاری خوبصورت کتاب ہے، اور اس میں بڑے خوبصورت انداز سے عشق و محبت کے انداز میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سیرت نقل کی گئی ہے. ماشاءاللہ، بول چلائیے.
محمد فاروق بات کر رہا ہوں، باب المدینہ کراچی آگرہ تک کی. حضرت صاحب کو بہت بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں اس اچھے پروگرام کے بارے میں، اور میرے رب کے کلام کے بارے میں اس دور کے حوالے سے. تو مطلب جی، میں اس سلسلے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کریم جو فرمان ہے اس کے مطابق آج کل کے جو ماحول ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان کے پاس پیسہ ہونا ہی جو ہے اس کی ترقی ہے اور اس کی کامیابی. جس چیز کو اب بچوں کو کس طرح آدمی سمجھائے کہ دینداری میں ہی ساری سمجھداری، بلکہ وہ تو صرف دنیا ہی کو پوکیے دیتے ہیں ہر بات میں کہ جی آپ پیچھے رہ گئے، دنیا ہم سے کہاں آگے نکل. اس بارے میں حضرت سے سوال.
دنیا کہاں آگے نکلی ہے کچھ بتائے بھی تو صحیح، اور ایک دین پر چلنے والا پیچھے کہاں رہ گیا ہے کچھ بتائے بھی تو صحیح نا. آگے نکل جانے سے کیا مراد ہے؟ ایک تعداد کیا آگے نکلی ہے؟ بے روزگار ہے، اور میرے معلومات کے مطابق دین پر چلنے والے کم بے روزگار ملیں گے آپ کو، نہ ہونے کے برابر ملیں گے. تو کیا دین پر چلنے والوں کے گھر دین پر صحیح طور پر نہ چلنے والوں کے گھروں سے زیادہ آپ کو خوشحال بھی ملیں گے؟ اور جو دین پر چلنے والے ہیں اسپیشلی امیل سنت کا، تو ایک بڑا خوبصورت چیلنج ہے کہ ایک عالم، واقعی عالم ہو، دین کا عالم ہو، ثابت کر کے بتاؤ کہ جس نے خودکشی کی ہو، حرام موت مرا ہو، نہ نہیں بتا سکتے، یہ کامیابی نہیں ہے. تو کامیابی دین پر چلنے میں ہے، کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں. خود سورہ مومنون، اب یہ تو دیکھیں مسلمانوں سے بات ہو رہی نا، سورۃ المومنون 18ویں پارہ کی پہلی سورہ مبارکہ ہے، اس میں قد افلح المومنون، فلاح پانے والے مومن، ان کے اوصاف جو بیان کیے گئے، نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ کا کام کرتے ہیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، وعدہ ہے کہ وعدے کی رعایت کرتے ہیں، اپنے امانت ادا کرتے ہیں، نمازوں کی نگہبانیاں کرتے ہیں، اور لغو بات سے یعنی فضول باتوں سے بچتے ہیں، اس طرح کا پورا ایک مضمون موجود ہے. اور پھر ان کے لیے جنت کی بشارت ہے. تو یہ تو تعریفیں قرآن کریم نے تو نیک لوگوں کے بیان کی ہے، یا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، پھر ان کے لیے آگے ایسی زبردست زبردست بشارتیں اور جنت کی ایسی ایسی نعمتیں بیان کی جاتی ہیں. تو کامیابی تو دین قرآن پر چلنے والوں کے لیے، دنیا میں بھی. آج دنیا میں دیکھیں، بھلے دنیا کتنی ماڈرن ہو گئی ہو، لیکن آج بھی مذہبی آدمی کی عزت ہے یا نہیں ہے یہ بتائیے. ایک عام دین سے دور، نمازوں سے دور، الٹے سیدھے ماحول میں بیٹھے ہوئے آدمی کو آج بھی لوگ بدقسمتی کے ساتھ گالیاں دیتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، لیکن ایک نمازی اور مذہبی طور پر نظر آنے والے شخص کو کیا کوئی گالی دیتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کے کسی کمزور فعل پر اس کو ملامت کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یار آپ نے داڑھی رکھ کر یہ کام کیا ہے نا، تو داڑھی کی عزت ہے، تو یہ کہا نا کہ داڑھی رکھ کر آپ نے کام کیا. تو آج بھی دین پر چلنے والے، اسلام پر چلنے والے، یہ دنیا میں بھی کامیابی کے مجھے تو راستے وہ نظر آتے ہیں، اور ماشاءاللہ ان میں آپ کو بہت ساری خوشحالیاں نظر آئیں گی. ان میں آپ کو بیماریاں جو عموماً یہ جو مختلف انداز کی بیماریاں، عجیب و غریب مہلک قسم کی بیماریاں آج کل چلی ہیں، جن میں اسپیشلی ڈپریشن کی بیماریاں اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ آپ کو کم ملیں گی. وضو کرتا ہے، منہ ہاتھ دھوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، وقتاً فوقتاً اپنے رب کے حضور آنسو بہاتا ہے، بہت ساری چیزیں اس طرح اس کی نکل رہی ہوتی ہیں، نعتیں پڑھتا ہے، نعتیں جھومتا ہے، تصورات اس کے اچھے اچھے اس کو میسر آتے ہیں، کبھی مدینے کا تصور، کبھی مکے کا تصور اس کو نصیب ہو جاتا ہے، تو کبھی مزارات پر حاضری ہوتی ہے. تو بڑے اس کے اندر ایک عجیب و غریب خوبصورت قسم کی تبدیلیاں اس کی کردار میں آ رہی ہوتی ہیں. یہ تو اس کو دنیا میں بھی بڑا حشاد بشاد اور خوشباش رکھتی ہیں، اور اس کی لوگ عزتیں کرتے ہیں، لوگ اس کو کیش کاؤنٹر پہ بٹھا دیتے ہیں کہ یار بھائی آپ مذہبی آدمی، مولانا ہے، ہمارا پیسہ آپ سنبھالو. یہ عزت ہے یا نہیں ہے؟ عزت کامیابی نہیں ہے. پھر تقوی، الحمدللہ اگر ان کو تقوی نصیب ہو تو تقوی تو ویسے ہی عزت ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہیں زیادہ پرہیزگار ہے، یعنی زیادہ عزت والا جو زیادہ پرہیزگار ہے. تو اس طرح اگر دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ ملے گا جو میں عرض کر رہا ہوں. باقی رہے کہ یہ دنیا آگے نکل گئی تو مجھے تو نہیں سمجھ پڑی دنیا کدھر آگے نکل گئی ہے، اور آپ کون سی دنیا کی طرف چلانا چاہ رہے ہو کہ بچے کیوں نہیں سمجھ رہے، بچے کیوں نہیں مان رہے. قرآن کریم پڑھیں تو دماغ میں خوش ایک فرحت، اور دماغ میں کشادگی، اور روح کو تازگی، اور جسم کو ایک مطلب کہ طاقت نصیب ہوتی ہے. اور ویڈیو گیم کھیلیں تو نیند تک نہیں آتی، دماغ خراب ہو جاتا ہے، اور عجیب و غریب قسم کی مطلب کہ وہ مسائل کا وہ شکار ہو جاتا ہے. تو یہ آپ کے سامنے کہ کیا ہے، قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو ایک مطلب کہ ایک پریشانیاں دور ہوتی نظر آتی ہیں، بقیہ کتابیں پڑھتے ہیں تو پریشانیاں گلے پڑ جاتی ہیں، کتنی کتنی کتابیں تو ایسی ہیں دنیا میں. تو ایسا نہیں ہے کہ لوگ کامیابی وہاں ہے، کامیابی اللہ اور عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں. اللہ کی نافرمانی شیطان نے کی، ناکام ہو گیا نا، مردود ہو گیا نا. تو یہ چند ایک مدنی پھول ذہن میں آئے تھے، میں نے عرض کر دیے. کال چلائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد حسین انصاری ہے، میں ہند کے شہر ہاورہ ٹیکیا پاڑا سے عرض کر رہا ہوں. نگرانی شورا آپ کا سلسلہ میرے رب کا کلام بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. اس سلسلے کی برکت سے مجھے درست قرآن کریم پڑھنے کی ترکیب ملی. انشاءاللہ عزوجل میں نے درست قرآن کریم دعوت اسلامی کے امام صاحب سے پڑھنا سیکھا.
ماشاءاللہ، اللہ کریم آپ کو درست قرآن پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کے ذریعے بھی آپ قرآن کریم درست سیکھ سکتے ہیں. ہمارے مدرسۃ المدینہ بالغان ماشاءاللہ ملک و بیرون ملک میں ہزاروں مقامات پر لگتے ہیں، جس میں ہمارے اسلامی بھائی قرآن کریم کی مفت تعلیم دیتے ہیں. تو وہاں بھی آپ شرکت کر کے اپنا قرآن کریم پڑھنا درست کر سکتے ہیں. کال چلائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ماشاء اللہ عز و جل، نگران شورا کا یہ سلسلہ میرے رب کا کلام مدینہ 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 ہے، جس کو دیکھنے سے قرآن پاک کی چاشنی بڑھ جاتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا ذوق و شوق بڑھ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نگران شورا کو سلامت رکھے اور امیر اہل سنت کو سلامت رکھے.
ماشاء اللہ، دعاؤں سے نوازنے کا بہت بہت شکریہ، حوصلہ افزائی فرمانے کا بہت بہت شکریہ. دریائے نیل کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑا مشہور نام ہے، مصر میں واقع ہے. پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دریائے نیل کے حوالے سے ہمارے پاس ایک بڑا خوبصورت سا مدنی گلدستہ ہے. پہلے اس مدنی گلدستے کو دیکھیں، پھر انشاءاللہ دریائے نیل سے متعلق کچھ قرآن کریم سے مدنی پھول بیان کرتا ہوں.
الحمدللہ اس وقت ہم ایک ایسی جگہ پر موجود ہیں کہ جو دریائے نیل ہم نے بہت ساری کتابوں میں اس کے بارے میں پڑھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ جہاں پر ہوا، یہ وہی دریائے نیل کا اسٹارٹ ہے. اس جگہ کو یوگینڈا میں سورس آف نائل کہا جاتا ہے، یعنی جہاں سے دریائے نیل شروع ہوتا ہے، اور یہ 4000 کلومیٹر لمبا ایک سفر ہے، اور یہ سفر یہ 3 مہینے میں پانی طے کرتا ہے. یہاں سے ہی شروع ہوتا ہے اور پھر مصر تک جاتا ہے. یاد آیا کہ یہ دریائے نیل کو دریا ہے کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ نبینا والی صلاح السلام کو بچپن میں آپ کی والدہ نے ایک باسکٹ کے اندر، ایک ٹوکری کے اندر اس دریا کے حوالے کیا تھا، کیونکہ فرعون کے جو کارندے تھے وہ تلاش کر رہے تھے کہ کسی طرح کسی کے گھر میں جیسے کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے، مگر اللہ کی شان دیکھیں، یہی نہر انہیں بہاتی ہوئی، فرعون کے محل میں ہی لے گئی، اور فرعون کی جو زوجہ تھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پھر پرورش کی اور وہ برکتیں حاصل کی. تو یہ وہ نہر بھی ہے دریائے نیل، جس کو دریا کہیں گے، جو کئی مذاہب کے لوگوں کے لیے بڑا بڑا، جس کو کہیں گے ہولی ریور کہتے ہیں وہ لوگ، اس کو مقدس دریا کہتے ہیں. دریائے نیل کے پاس ہم کیوں آئے؟ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب جو ہے، جس کا نام ہے فیضان معراج، اس کتاب میں بخاری شریف کے حوالے سے ایک بڑی زبردست حدیث پاک لکھی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب سدرۃ المنتہا تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں سے 4 نہریں نکلتے ہوئے دیکھی. جبریل امین نے عرض کی کہ جو 2 خفیہ نہریں ہیں وہ تو جنت کی نہریں ہیں، اور میرات المناجی میں یہ لکھا ہے کہ یہ 2 جو خفیہ نہریں ہیں ان میں سے ایک سلسبیل ہے اور نہر کوثر ہے، یہ دریائے رحمت ہے. لیکن جو 2 ظاہری نہریں ہیں، جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ نہر فرات اور نیل ہیں. دریائے نیل جو ہے یہ گویا سدرۃ المنتہا سے جاری ہوتا ہے. جب سے میں نے پڑھا تھا واقعی شوق جاگا کہ دریائے نیل کو جا کے دیکھا جائے. حدیث پاک میں، بخاری شریف کی حدیث میں موجود ہے کہ یہ دریا سدرۃ المنتہا سے جاری ہوتا ہے. ابھی اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، ہم اس وقت دریائے نیل کے سٹارٹنگ پوائنٹ پر ہیں. گویا دنیا یہ کہتی ہے کہ دریائے نیل یہاں سے شروع ہوتا ہے. اب اس جگہ کا سدرۃ المنتہا سے کیا کنیکشن ہے تو ہم نہیں جانتے. ہم اس محبت میں یہاں آئے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دریائے نیل کو وہاں پر دیکھا تھا، معراج کی شب دیکھا تھا، ہمیں آج یہاں آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب العالمین نے ہمیں یہ نہر، یہ دریا دیکھنا نصیب کیا. اب ہمیں آب کوثر پر، نہر کوثر پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا نصیب فرمائے، جامع کوثر نصیب فرمائے، جنت کی نہروں سے مستفید سے فرمائے. یہ یاد رہے پیارے اسلامی بھائیوں، وہی دریائے نیل ہے جس سے ایک بڑا عظیم معجزہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا تھا. حضرت موسیٰ کے لشکر کو اس دریا نے راستہ دے دیا تھا، اور فرعون کا لشکر غرق ہو گیا تھا. اسی کہ دریائے نیل کے اسٹارٹنگ پوائنٹ پر ہے. یہ دریائے نیل تقریباً 4,195 مائل تقریباً 6,600 کلومیٹر کا سفر طے کرتا ہے, پھر جا کے میڈیٹیرین سی کے اندر سمندر کے اندر جا کے گرتا ہے اور یہ مصر کے اندر گزرتا ہوا جاتا ہے. ہم آج اس کے اسٹارٹنگ پوائنٹ پر ہیں, اس کی ابتدائی مقام پر ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم اس مبارک مقام کی برکتیں ہم کو عطا فرمائے. بتاتے ہیں کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں موجیں بڑھ رہی ہیں, تو یہی وہ جگہ ہے جہاں سے دریائے نیل زمین سے گویا ایک چشمہ کہہ لیں کہ وہ نکل رہا ہے اور یہ دریائے نیل یہاں سے بنتا جا رہا ہے. بہرحال بتانے والے ہی بتاتے ہیں, یہاں پر جو سائنس کے لوگ ہیں بورڈز لگے ہوئے ہیں کہ یہ دس از دا سورس آف ریور نائل, یہ جگہ ہے جہاں سے دریائے نیل شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دریائے نیل کی برکتیں نصیب فرمائے.
یہ بڑی خوبصورت ہم نے ایک معلومات حاصل کی, اور اس کا پانی کا جو آواز تھی شور تھا اس کو بھی میں نے آپ نے بھی سنا میں نے بھی سنا. اس کی بڑی تعریفیں ہیں ہمارے شریعتی کتابوں میں, انشاءاللہ موقع ملے گا تو وہ بھی عرض کروں گا. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ابھی آپ نے کچھ دریائے نیل کے حوالے سے ہمارے رکن شورا حجی عبد الحبیب کے مدنی پھول بھی سنے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ جو یہاں ہوا وہ بھی آپ نے سنا. میرے سامنے اس وقت سورہ طہٰ کی آیت نمبر 38-39 میرے سامنے ہے. آئیے پہلے اس کی تلاوت سنتے ہیں, اس کے بعد پھر انشاءاللہ کچھ مدنی پھول بیان کرتا ہوں.
اذ اوحینا الی امک ما یوحا ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني.
جب ہم نے تیری ماں کو الہام کیا جو الہام کرنا تھا کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دے, تو دریا اسے کنارے پر ڈالے کہ اسے وہ اٹھا لے جو میرا دشمن اور اس کا دشمن, اور میں نے تجھ پر اپنی طرف کی محبت ڈالی اور اس لیے کہ تو میری نگاہ کے سامنے تیار ہو.
فرعون کو نجومیوں نے خبر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کی بربادی کا سبب ہوگا. اس لیے فرعون نے اپنی فوجوں کو یہ حکم دے دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے. اب اسی عالم میں اور بڑا یہ عجیب اور مصیبت اور آفت کا وقت تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اب ان کی والدہ ماجدہ نے فرعون کے خوف سے ان کو ایک صندوق میں رکھ کر صندوق کو مضبوطی سے بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا. دریا سے نکل کر یہ صندوق ایک نہر میں داخل ہوا. نہر فرعون کے محل کے نیچے بہتی تھی. یہ صندوق دریائے نیل سے بہتے ہوئے نہر میں جب چلا گیا تو اتفاق سے فرعون اور اس کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں محل میں بیٹھے ہوئے نہر کا نظارہ کر رہے تھے کہ جب صندوق پر نظر پڑی, خادم کو حکم دیے کہ صندوق نکالا جائے. جیسے صندوق نکالا گیا اور جب اسے کھولا گیا تو ایک نہایت خوبصورت حسین و جمیل اور انوار نبوت کی تجلیات ان کے وجود مسعود سے چمک رہی تھی, اس پر نظر پڑی. فرعون اور آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرعون تو بدبخت کافر تھا, دونوں اس بچے کو دیکھ کر دل و جان سے اس پر قربان ہونے لگے. اور جو بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فرعون سے کہا, قرآن نے اس کو جو بیان کیا ہے وہ سورہ قصص میں کچھ یوں ہے کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اسے قتل نہ کر, شاید یہ ہمیں نفع دے, یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. اور وہ بے خبر تھے, چونکہ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام شیرخوار بچے تھے اس لیے ان کو دودھ پلانے والی کسی عورت کی تلاش ہوئی، مگر آپ کسی عورت کا دودھ پیتے ہی نہ تھے. ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بے حد پریشان تھی، نہ معلوم میرا بچہ کہاں چلا گیا، کس حال میں ہوگا. پریشان ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن، ان کا نام مریم تھا، کو جستجو مطلب معلومات کرو کہ بیٹا کہاں ہے، اور اس کے لیے فرعون کے محل میں بھیجا. وہاں اس نے جا کے یہ حال دیکھا کہ کسی عورت کا یہ بچہ جو ہے وہ دودھ نہیں پی رہا، تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ میں ایک عورت کو لاتی ہوں، شاید کہ یہ ان کا دودھ پی لے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فرعون کے محل میں لایا گیا. انہوں نے جیسے ہی اپنے بیٹے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سینے سے لگایا، دودھ پلایا، تو آپ نے دودھ پینا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ایک ماں سے ان کا بیٹا بھی ملا دیا. یہ جو واقعہ ہے اس کا بھی ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، آئیے بھی سنتے ہیں.
اور صبح کو موسیٰ کی ماں کا دل بے صبر ہو گیا، ضرور قریب تھا کہ وہ اس کا حال کھول دیتی اگر ہم نہ ڈھارس بندھاتے اس کے دل پر کہ اسے ہمارے وعدے پر یقین رہے. اور اس کی ماں نے اس کی بہن سے کہا اس کے پیچھے چلی جا، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان کو خبر نہ تھی. اور ہم نے پہلے ہی سب دائیاں اس پر حرام کر دی تھیں، تو بولی کیا میں تمہیں بتا دوں ایسے گھر والے کہ تمہارے اس بچے کو پال دیں اور وہ اس کے خیر خواہ ہیں. تو ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف پھیرا کہ ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور غم نہ کھائے اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے.
اتنا خوبصورت بیان ہے، کتنی خوبصورتی ہے اس پورے کلام میں، کتنی کشش ہے اس کلام کے اندر. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی آیات مبارکہ کی لذتوں کو پانا ایک کاش ہمیں نصیب فرمائے. اور اس میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش بھی کہا ہوئی ہے، جس کی اللہ حفاظت فرمائے تو بس وہ اس سے کون، اس کی پھر حفاظت کے انتظام بھی کیسے زبردست کیے جاتے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو قرآن کریم کا فیضان نصیب فرمائے. چند کالے لیتے ہیں پھر اجازت لیتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد شہباز عطاری جیجا شریف منڈی بہاول دین سے عرض کر رہا ہوں. میرے رب کا کلام بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. پیارے پیارے ناظران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کا یہ سلسلہ دیکھنے کی برکت سے بہت سے اسلام بھائیوں کا ذہن بنتا ہے، جو قرآن پاک نہیں سیکھ سکے ان کا قرآن پاک سیکھنے کا ذہن بنتا ہے. آپ سے میرا عرض ہے ہمارے درس اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان کی بھی ترغیب ہوتی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی ترغیب ہو جائے کہ آپ کے ہر سلسلے میں کسی ڈویژن کے یہاں جہاں جس جس مقام پر مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترغیب ہوتی ہے، وہاں کی ڈویژن وائز اس کی تشہیر کر دی جائے، تاکہ اسلامی بھائی ذریعہ مدنی چینل بھی اس کو سن کر اس مقام پر پہنچ کر قرآن پاک سیکھنے کی کوشش کریں. استاد جزاک اللہ خیر، دعاؤں کی درخواست. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حوصلہ افزائی فرمانے کا بھی بہت بہت شکریہ، اور مدنی مشورہ عطا فرمانے کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی آپ کا یہ مدنی مشورہ نوٹ فرما لیں، اور ہمارے متعلقہ جو ذمہ دار ہیں ان تک پہنچانے کی میری مدنی التجا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی کال چلائیں.
کرام جیت اعظم، میں نہیں پڑھا ہوا تو کرام جی دیکھنا، دیکھ کر اس کو کیسا رہے گا؟
قرآن کریم اگر آپ نہیں پڑھے ہوئے تو پڑھ لیں، درست پڑھنا سیکھ لیں، یہ بہت ہی ضروری ہے. نماز کے لیے بھی ضروری ہے اور کئی چیزوں کے لیے قرآن کریم کا درست پڑھنا بے حد ضروری ہے، اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں. البتہ یہ کہ قرآن کریم کو چومنا یہ بھی اچھی اچھی نیتوں سے انشاءاللہ اس پر بھی ثواب ملے گا. قرآن کریم کو دیکھیں گے انشاءاللہ اس پر بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد محمد اکرم اٹاری نور کرونی حویلہ کا شہر کر رہا ہوں. ایسا قرآن پاک پڑھانے کے حوالے سے جو تلفظات ہیں اس میں بڑی کمی بیشی ہوتی ہے. جس طرح حکم ہے کہ آئین ہا یہ جو تلفظ ہیں اور اس طرح کئی ایسے لفظ ہیں جو ملتے جلتے ہوتے ہیں تو ان کا فرق حکم ہے فرق کیا جائے. تو اب والدین کو اور ہمارے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں جلدی جلدی پڑھایا جائے جیسے بھی پڑھا جائے, تلفظات کی اتنی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے بارے میں بھی جان مدنی پھول آپ ارشاد فرما دیں تاکہ جو ایسی باتیں کرتے ہیں ان کو بھی نصیحت ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں قرآن کریم کو اس کے صحیح حروف کے ساتھ پڑھنا, تلفظ کے ساتھ پڑھنا, جہاں سے جس حرف کا نکلنا ہے وہیں سے نکالنا, یہ تو قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے بے حد ضروری ہے. یہ تو سیکھنا ہی پڑے گا. اگر کوئی نہیں بیچارہ اس کو نہیں مانتا تو اس کے علم کی کمی ہے. تو آپ انہیں مدرسۃ المدینہ بالغان میں لے کے جائیں, انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت اس سے اس کو فوائد حاصل ہوں گے. آن لائن جو ہماری ترکیب ہے اس پر آپ ان سے رابطہ کریں قاری صاحبان سے, انشاءاللہ اس پر بھی فائدہ ہوگا. ہمارے دیگر کئی ہزاروں قاری صاحبان جو مدنی منوں کے مدرسۃ المدینہ پڑھاتے ہیں ان میں سے کسی کی ملاقات کرائیں, انشاءاللہ وہ بیٹھ کر 10-15-20 منٹ لگے گا اللہ نے چاہ تو وہ ان کو بہت خوبصورت طریقے سے سمجھا دیں گے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ کریم ہم سب کو قرآن کریم کا فیضان عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کے مدی ماحول پر ہمیں استقامت دے, ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. آمین. بجاہ نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدا میں